السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. یوکرین کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے علاقے کرائمیا کے 2 مرکزی ہوائی اڈوں پر روسی فورسز نے کنٹرول کر لیا ہے، اور یوکرین کے عبوری صدر نے سیکیورٹی کا ہنگامی سربراہ اجلاس طلب کر لیا ہے. اور ادھر چین نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی صورتحال پر سالانہ رپورٹ کے بعد، جس میں بیجنگ پر شدید نکتہ چینی کی گئی تھی، اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں امریکہ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کو موضوع بنایا گیا ہے. اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
فوجی آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کاروائی مشاورت ہی سے کی جائے گی، چودھری نثار کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
7 مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور انسانی حقوق کی مبینہ پامالی کے خلاف بھارتی کشمیر میں ہڑتال اور پرتشدد مظاہرے. میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے ابھی قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جبکہ قومی سلامتی کے مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کارگر ثابت ہوئی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں میں نہ تو فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے جمعے کو قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن کا فیصلہ مشاورت ہی سے کیا جائے گا. وزیر داخلہ نے کہا کہ اب تک شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف جو محدود کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں شہریوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے.
اس وقت تک نہ ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے نہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوا تو مشاورت ہوگی. حکومت کا آبجیکٹو ہے کہ 0 کولیٹرل ڈیمیج ہو، مگر یہ 100% اس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. اس وقت تک جو فیڈ بیک آیا ہے پچھلے کئی ہفتوں کی پریسیشن سٹرائک سے کافی نومینل ہے کولیٹرل ڈیمیج. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو.
چودھری نثار نے کہا کہ اس وقت حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ وزیرستان یا دیگر علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں.
چونکہ ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تو اگر ہم نے فوری طور پہ یہ کیمپس بنا دیے تو جو لوگ وہاں بخریت آباد ہیں وہ بھی کہیں گے کہ شاید ہونے والا ہے، اور ایک سٹریم آف آئی ڈی پیز وہاں سے شروع ہو جائیں. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ڈی پی کیمپس میں آ جائیں، مگر اس کے باوجود کوئی آتے ہیں، جیسے کہ ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں آئے ہیں. تو جو لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو آپشنز دیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی نے جمعرات کو کہا تھا کہ وزیرستان میں طالبان شدت پسندوں کے خلاف اب تک کی جانے والی فضائی کارروائیاں مؤثر رہی ہیں. حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کے باوجود طالبان کی جانب سے فرنٹیئر کور کے 23 مغوی اہلکاروں کے قتل اور دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد بات چیت کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا تھا. طالبان کی نامزد کردہ 3 رکنی کمیٹی اور حکومت کے مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت کے کئی دور ہوئے، لیکن دہشت گردی کے واقعات کے باعث یہ سلسلہ رک گیا. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ دہشت گردی کے حملوں کے ہوتے ہوئے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ادھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے رابطہ کار عرفان صدیقی نے جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں شدت پسندوں سے مذاکرات کے مستقبل سے متعلق امور زیر بحث آئے. تاہم سرکاری طور پر اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعرات کو پشاور میں کہا تھا کہ اب بھی بعض گروپوں سے رابطے ہیں، اور ان کے بقول حکومت تشدد کی راہ ترک کرنے والے عسکریت پسندوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ایک جھڑپ میں کم از کم 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
مقامی حکام کے مطابق خیبر ایجنسی کے علاقے شہلوبر میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر اہلکاروں نے ایک مشکوک گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی. فائرنگ سے دو ایف سی اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے تین مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ فائرنگ سے تین عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے۔ خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے متعدد گروہوں نے اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہے جو اکثر سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ علاقے میں سیکورٹی فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں بھی کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک فضائی کاروائی میں سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے متعدد ٹھکانے تباہ جبکہ متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں میں رواں ماہ پشاور میں ایک سنیما پر حملے کے علاوہ فوج کی گاڑی پر حملہ کر کے ایک میجر کو ہلاک کرنے والے شدت پسند بھی شامل تھے۔ دری اسنا پشاور کے مختلف علاقوں میں پولیس نے تلاشی کی کاروائی کے دوران 25 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس فیصل مختار نے وائس آف امریکہ کو اس کاروائی کی تفصیلات بتاتی ہوئے کہا،
اس میں بہادر قلعے، قمر الدین گھڑی، عطا محمد گھڑی اور جاوید آباد کے علاقے جو تھا ان میں آپریشن کیا گیا۔ اس کے جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، تلاشی لی گئی گھر گھر۔ جو سٹی کا اندر کا ایریا ہے جس میں تھانہ شاہ کبول، کوتوالی، ہرش نگری اور کے آر ایس، یہ جو چار تھانے ہیں، ان میں ہم نے شام کو فلائی چیکنگ جو بہت اہم ہے وہ اس پہ ہم نے کیے، جن میں ہم نے فورن ایکٹ کے تحت افغان مہاجرین جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں تھی ان کو ہم نے چلان کیا۔
ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں عیدت نامی گاؤں کے ایک مسجد کے باہر ہونے والے بم دھماکے میں قبائلی رہنما کا ایک بیٹا ہلاک اور دیگر دو افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ دیسی ساختہ بم سے کیا گیا، لیکن فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کاروائی کس گروپ کی طرف سے کی گئی۔ قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے مختلف گروپ ایک دوسرے پر بھی ہلاکت خیز حملے کرتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یوکرین کے وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین کے کرائمیا کے علاقے کے دو مرکزی ہوائی اڈوں پر کنٹرول کر لیا ہے، اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے کوسٹ گارڈ کے اڈے کو روسی میرینز نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وزیر داخلہ آرسن آواکوف نے جمعے کے روز فیس بک پر ایک پیغام میں اس کارروائی کو فوجی چڑھائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی مسلح فوجی سیوستوپول کے بلبک ایئرپورٹ کو ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلزبتھ ایروٹ نے جو جمعے کے روز سمفراپول پہنچی تھیں، دیکھا کہ مسلح افراد ایئرپورٹ پر اپنے آپ کو کیموفلاج کیے خودکار ہتھیاروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے یوکرین کے اسٹیٹ بارڈر گارڈ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرینی کوسٹ گارڈ اڈے کو 30 روسی میرینز نے گھیرا ہوا تھا۔ مزید تفصیلات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکیں۔ یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر تھرچنوف نے صورتحال پر غور کے لیے سیکیورٹی سربراہوں کا جمعے کے روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ نے بھی روس پر زور دیا ہے کہ وہ اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
یوکرین کے وزیر داخلہ آرسن ایواکوف نے جمعے کے روز اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ مسلح افراد نے سیواستوپول میں بیلبک ہوائی اڈے کو گھیرے میں لے لیا تھا، جہاں روس کی بحریہ کا اڈا ہے۔ روس کے ریاستی ذرائع ابلاغ نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے روس کی کسی بھی قسم کی مداخلت کی تردید کی ہے۔ یوکرین کی عبوری صدر الیگزینڈر ترشنوف نے اس ساری صورتحال پر سیکیورٹی کے سربراہان کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کیا ہے۔ نامعلوم افراد سمفراپول کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گشت کر رہے تھے۔ کریم کی ملیشیا کے رضاکار افراد کہہ رہے ہیں، ہم یہاں عمومی نظم و نسق کو یقینی بنانے آئے ہیں۔ ہمیں طیاروں کے ذریعے کیف، یو این اے، یو این ایس او اور یوکرین سے لوگ نہیں چاہیے کہ وہ یہاں آئیں اور مشکلات پیدا کریں۔ اگرچہ ہوائی اڈے آمد و رفت کے لیے کھلے رہے، تاہم رہائشیوں کی بہتری کے لیے سمفراپول پر کچھ کاروائیاں کی گئیں۔ ایک رہائشی کہتے ہیں، میں پریشان ہوں لیکن میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میرا خاندان یہاں رہ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ یہ واقعہ اس کے ایک روز بعد پیش آیا جب مسلح افراد نے کریم کے علاقے میں ایک سرکاری عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس علاقے کے ماسکو کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ اسی اثنا میں یوکرین کے معزول صدر وکٹر یانوکوویچ جو کہ روس کی حفاظت میں ہیں کہا ہے کہ وہ جنوبی روس کے شہر روستوف میں جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں میڈیا سے خطاب کریں گے۔ جمعرات کو دیر گئے امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے وزیر اعظم آرسنی یاتسن یوک کو ٹیلی فون کیا اور نئی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے یوکرین میں اقتصادی ترقی کے لیے کی جانے والی اصلاحات میں امریکی حمایت کی ضمانت دی۔ یوکرین کی پارلیمان نے مغرب کے حمایت یافتہ اپوزیشن لیڈر آرسنی کی بطور عبوری حکومت کے سربراہ کے تصدیق کی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اسی اثنا میں یوکرین کے معزول صدر وکٹر یانوکوویچ کا کہنا ہے کہ وہ روس کی حفاظت میں ہیں۔ انہوں نے جمعے کو روس کے مغربی شہر میں نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ ادھر امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے وزیر اعظم آرسنی یاتسنیکوف کو فون کر کے نئی حکومت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کی اقتصادی حالت بہتر کرنے کی اصلاحات کی حمایت کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ یہ نہ صرف یوکرین میں امن و استحکام لانے بلکہ مئی میں ہونے والے انتخابات سے قبل ملک کے جمہوری اداروں پر اعتماد بحال کرنے کا بھی اہم موقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب یوکرین مفاہمت، اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعمیری روابط بنانے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اسے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہے۔ جمعرات کو یوکرین کی پارلیمنٹ نے مسٹر یاتسنیکوف کی ملک کی نئے عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر منظوری دی تھی۔ انہوں نے برطرف کیے گئے صدر وکٹر یانوکوویچ کی سابقہ حکومت پر ملکی خزانے سے اربوں ڈالر چرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ مسٹر یاتسنیکوف کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں میں یوکرین کی حکومت کے خزانے سے 70 ارب ڈالر کئی غیر ملکی نام نہاد کھاتوں میں منتقل کیے گئے، جبکہ اسے حاصل ہونے والے 37 ارب ڈالر کے قرضے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک سنگین اقتصادی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ چین نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں امریکہ میں مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے عالمی انسانی حقوق کے سالانہ جائزے میں بیجنگ پر سخت تنقید کی تھی۔ جمعے کے روز چین کی طرف سے 154 صفحات پر مشتمل ضخیم رپورٹ زیادہ تر منفی ہے، جن میں انسانی حقوق کے ان امور کو اجاگر کیا گیا ہے جو برسوں سے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ بیجنگ سے وان سنت کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جنوبی کوریا کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا نے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور تجارت کے شعبے سے منسلک 2 اعلی حکام کو دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شمالی کوریا چین کے ساتھ اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بحال کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چنگ ینگ کہتی ہیں، چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دیکھی ہے۔ تاہم ایک قریبی ہمسائے کے ناطے چین سمجھتا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ علاقے کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے میڈیا نے بعض سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی دی ہے کہ ان میں سے ایک اہلکار نے پچھلے ہفتے چین کا خفیہ دورہ کیا تھا جس کا مقصد چین سے سرمایہ کاری حاصل کرنا تھا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اقتصادی ترقی کے اسٹیٹ کمیشن کے چیئرمین کم کی سوک نے سنگاپور اور ملائیشیا کا بھی دورہ کیا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی کے پروفیسر وینگ ڈونگ کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کار شمالی کوریا میں سرمایہ کاری کرنے سے کسی قدر گریز کرتے رہے ہیں، تاہم اب صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر تجزیہ کار اتفاق کریں گے کہ یہ طاقت کی جنگ ہے، یہ مختلف نظریات کے درمیان جنگ نہیں ہے، یعنی اصلاحات کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے۔ چین اور شمالی کوریا کے درمیان حالیہ برسوں میں تجارت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں کو شمالی کوریا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے دورہ چین کے موقع پر کہا تھا کہ چین شمالی کوریا پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دے۔ بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے اقتصادی اشتراک جاری ہے اور چین شمالی کوریا میں سن 2015 تک تیز رفتار ریلوے لائن کا منصوبہ مکمل کرنے والا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ان کے لواحقین کا ایک نمائندہ گروپ کوئٹہ سے راولپنڈی پہنچ گیا ہے، جہاں سے وہ اپنی منزل وفاقی دارالحکومت جائے گا۔ کوئٹہ سے پیدل مارچ کرنے والے شرکا لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ اس مارچ کی قیادت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما قدیر بلوچ کر رہے ہیں۔ قدیر بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہمراہ 14 خواتین، 3 بچے اور 4 مرد ہیں۔ مارچ کے شرکا نے گزشتہ سال 27 اکتوبر کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے پیدل سفر کا آغاز کیا تھا، اور نومبر میں کراچی پہنچنے پر انہوں نے وہاں کچھ روز کے لیے احتجاجی کیمپ بھی قائم کیا تھا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سفر کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک یادداشت جمع کروانے کے بعد علامتی دھرنا بھی دیں گے۔ بلوچستان کے علاوہ بھی کئی دیگر علاقوں، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے عزیز و اقارب لاپتہ ہیں۔ حال ہی میں وادی سوات سے تعلق رکھنے والے خاندانوں نے اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیا تھا۔ اس احتجاج میں شامل سوات کے خان بادشاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ ان کے بھائی سن 2010 سے لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے حکومت نے عدالتی کمیشن بھی تشکیل دے رکھا ہے، جبکہ ملک کی اعلی ترین عدالت بھی اس معاملے کا نوٹس لے چکی ہے۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کا معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور صوبے کی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے تیار کی گئی فہرست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صوبے کے ہزاروں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ انسانی حقوق کی غیر جانبدار تنظیمیں کہہ چکی ہیں کہ لاپتہ افراد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ حکومت یہ بھی کہہ چکی ہے کہ بلوچ تنظیمیں جن افراد کی جبری گمشدگیوں کا دعویٰ کرتی ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں نہیں ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ توقع ہے کہ فلپائن جلد ہی ملک کی سب سے بڑی باغی اسلامی تنظیم کے ساتھ ایک مستقل امن معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ عہدیداروں کے پاس ملک کے مسلم اکثریتی جنوبی حصے میں بانگ ساموروں کے نام سے موسوم ایک خود اختیار علاقے کے قیام سے متعلق اقدامات کے لیے 1 مہینے کی مہلت ہوگی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں کئی عشروں پر محیط لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جو 120,000 سے زیادہ انسانی جانیں نکل چکی ہیں۔ مینیلا سے سیمون اورنڈین کی بھیجی ہوئی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
بینک سمورو ٹرانزیشن کمیشن کو مجوزہ معاہدے کا پہلا ڈرافٹ لازماً 31 مارچ تک فلپائن کے صدارتی دفتر کو بھیجنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ مسودہ قانون سازوں کی موسم گرما کی تعطیلات شروع ہونے سے پہلے کانگریس میں چلا جائے گا۔ یہ تمام عمل ایک محدود وقت کے گوشوارے کے تابع ہے، اور اسے 2016 کے انتخابات کے لیے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مہاگر اقبال اس سلسلے میں قائم کیے جانے والے کمیشن کے سربراہ ہیں۔
باطل حسنا شفتد تو اے مور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ود کانگریس۔
یہ جنگ اب اس چیز کے تعین کے لیے کہ معاہدے میں وہ کون سے ضروری عناصر ہیں جنہیں قانون میں تبدیل کیا جائے گا، کانگریس اور حکومت کے دوسرے شعبوں کے درمیان ایک زیادہ تعمیری رابطے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہ عملی لحاظ سے ایک نئے انداز کی وابستگی ہے جو خاص طور پر میرے لیے غیر مانوس ہے۔ اقبال، جو مورو اسلامک لبریشن فرنٹ یعنی ایم آئی ایل ایف کے ایک رکن کی حیثیت سے مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، 40 سال تک مسلمانوں کے حق خود اختیاری کے لیے فلپائن کی حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے گزار چکے ہیں۔ بعد ازاں وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ پہلے امن مذاکرات کے اعلیٰ مذاکرات کار بن گئے، اور اب وہ سابق باغیوں، سرکاری عہدیداروں اور سول سوسائٹی کے افراد پر مشتمل ٹرانزیشن کمیشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ بینک سمورو کہلانے والے ایک نئے خود اختیار علاقے کی تشکیل کے لیے قانون کا مسودہ تیار کریں گے۔ مجوزہ اقدامات بینک سمورو کے اختیارات اور ڈھانچے کی وضاحت کریں گے۔ توقع ہے کہ نئے قائم ہونے والے علاقے کی اپنی ایک پارلیمانی طرز کی حکومت ہوگی، جس کے پاس دیگر اختیارات کے ساتھ اپنے لیے محصولات اکٹھے کرنے اور اپنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تشکیل کا اختیار ہوگا۔ فلپائن کی مرکزی حکومت، قومی سلامتی، کرنسی اور محکمہ ڈاک کی نگران ہوگی۔ لیکن فلپائن انسٹیٹیوٹ فار پیس، وائلنس اینڈ ٹیررزم ریسرچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رومل بن لوئی کے مطابق اس سے اگلا مرحلہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
کانگریس از دی مین باٹل گراؤنڈ ناؤ بیکاز دیر آر ممبرز آف دی کانگریس ہو ہیو ایکسپریسڈ۔
اب اصل میدان جنگ کانگریس ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ایسے ارکان موجود ہیں جو مجوزہ بینک سمورو حکومت پر اپنے تحفظات ظاہر کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سٹیک ہولڈرز کی جانب سے بھی ان خدشات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ یہ معاہدہ ایم آئی ایل ایف کو پہلے ہی بہت زیادہ اختیارات دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزید یہ کہ بعض مقامی عہدیداروں کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ایک نیا ڈانچہ وجود میں آنے سے وہ اپنی طاقت کے مرکز سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیلنج معاہدے کی مخالفت کرنے والے مسلم فرقوں کا ہے جو تشدد کی راہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ مجوزہ علاقہ لازمی طور پر ایک موجودہ خود اختیار علاقے کی جگہ لے گا، جسے 1996 میں نسبتاً ایک چھوٹے باغی گروپ مورو نیشنل لبریشن فرنٹ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ کانگریس کے لیے سب سے بہتر منظرنامہ یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو رواں سال کے آخر تک منظور کر لے، تاکہ مجوزہ علاقے کے مکین 2015 کے ایک ریفرینڈم میں یہ طے کر سکے کہ آیا وہ نئی ریاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ جب سرحدوں کا تعین ہو جائے گا تو پھر وہ 2016 کے قومی انتخابات میں اپنے رہنما منتخب کریں گے، اور یہ وہ وقت بھی ہوگا جب فلپائن کے صدر بینگنو اکینو کے عہدے کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ حال ہی میں ایک تقریر میں امن کے لیے صدارتی مشیر ٹیریسیٹا ڈیلس نے کہا ہے کہ امن کے عمل کو ٹھوس حمایت حاصل ہے، لیکن انہوں نے مستقبل میں پیش آنے والی کچھ مشکلات کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا،
We expect rigid scrutiny of the prospective Bank Samoro.
ہم کانگریس میں بینک سمورو کے بنیادی قانون سے متعلق سخت جانچ پڑتال کی توقع کر رہے ہیں۔ ہم اس قانون کے لیے بھرپور شفافیت اور پروفیشنلزم کے ساتھ لڑیں گے اور صرف قومی مفاد ذہن میں رکھیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی قومی قیادت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ رومل بن لائی نے بل کو جلد بازی میں منظور کرنے کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے کچھ حصے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن موہگیر اقبال کہتے ہیں کہ بنیادی قانون لچکدار ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2011 کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات پر جمنے والی برف کچھ عرصے سے تیزی سے پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا اس کا نتیجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کے ایک دوسرے سے بامانی تعاون کی صورت میں نکل سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی عائشہ خالد نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی سے ایک تقریب کے دوران اس سلسلے میں گفتگو کی۔
فار دا ٹائم بینگ اٹس اونلی دی ٹارگیٹڈ آپریشنز، بٹ وانس دی فل فلیجڈ آپریشنز آر لانچ دے ول ٹارگیٹ ایوریبڈی انکلوڈنگ دی پیپل دیٹ یو آر ریفرنگ ٹو۔
پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے بارے میں یہ بات امریکہ کے لیے پاکستان کے نئے سفیر جلیل عباس جیلانی نے امریکی دارالحکومت میں ایک ایونٹ کے موقع پر پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی امتیاز کے کیے جانے والے اس آپریشن سے امریکی خدشات بھی دور ہوں گے۔
دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپ، اینڈ ڈسپائٹ دی لوز وی بوتھ نیڈ ایچ ادر۔
امبیسڈر جیلانی کو کسی امریکی تھنک ٹینک سے ان کے خطاب کا پہلا موقع دینے والی اس تقریب کا موضوع تھا سن 2014 میں پاک امریکہ تعلقات۔ سن 2014 میں پاکستان کے پڑوسی افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ان تعلقات کی نوعیت پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سفیر جیلانی نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان اور امریکہ کا قریبی رابطہ موجود ہے۔
ہمارے خیال کے مطابق وڈرال کے بعد جو میجر رسپانسبلٹی آئے گی ٹو مینٹین سیکورٹی آن دی بارڈر بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، دیٹ وڈ کم آن پاکستان شولڈرز، اور اس کے لیے وی وڈ نیڈ گڈ سم گڈ کوآپریشن فرام دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔
دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان میں اس بات کا احساس شدت سے موجود ہے کہ داخلی سلامتی کو یقینی بنائے بغیر معاشی بحالی کے اہداف کا حصول ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ شدت پسندوں کے خلاف اس ٹارگیٹڈ کاروائی کے ایک بھرپور آپریشن میں تبدیل ہونے کی کب تک توقع کی جا سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں سفیر نے کہا،
وائل بھی یہ جب تک ہم یہ ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ ہی ان کو یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ بات چیت کو تیار نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر ہمیں مجبوراً فل فلیجڈ آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے ابھی تک اپنے دروازے بند نہیں کیے ہوئے، اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی پروڈنٹ اور ایک اچھی پالیسی ہے جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہے۔
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی امریکہ کا پاکستان سے دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر ماروین وائن بوم کے مطابق یہ آپریشن امریکی دباؤ پر نہیں کیا جا رہا ہے۔
یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے اور ہم دلچسپی کے ساتھ صورتحال کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مفاد افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے استحکام سے بھی وابستہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں بہت پرواہ ہے۔
تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے باوجود سن 2001 سے اب تک خطے میں کم از کم ایک مفاد دونوں ممالک میں مشترک رہا ہے، اور وہ ہے قیام امن کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں دونوں ممالک میں یہ خیال تقویت پا رہا ہے کہ اس مفاد کو پانے کے لیے دونوں کی اسٹریٹجیز جتنی یکساں ہوں گی، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ فنکاروں کی ادھوری محبتیں، تفصیلات فکر و فن میں۔ بالی ووڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ نگری ہے جہاں دوستیاں اور تعلق بنتے تو ہیں لیکن زیادہ دیر اور دور تک چل نہیں پاتے۔ کسی فلم کی شوٹنگ کے دوران ہونے والی گہری دوستی اگلی فلم تک پہنچتے پہنچتے ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کوئی جان پہچان تھی ہی نہیں۔ لیکن کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں جو ایک طویل وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے لیکن پھر اچانک ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ ہرتک روشن اور کرینہ کپور۔ سال 2000 کی بلاک بسٹر اور رومانٹک فلم کہو نہ پیار ہے سے سٹارڈم کی بلندیوں کو چھونے والے رتک روشن کی بچپن کی محبت سوزین خان تھی، لیکن کرینہ کپور کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت کے چرچے بھی عام رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کہو نہ پیار ہے میں کرینہ ہی رتک کی ہیروئن تھیں، لیکن اختلافات کے باعث وہ یہ فلم چھوڑ گئیں۔ خیر فلم تو چھوڑ دی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی محبت کو دل سے ختم نہ کر سکے۔ پھر رتک نے سوزین سے شادی کر لی اور کرینہ کا دل ٹوٹ گیا۔
سجدے میں یوں ہی جھکتا ہوں، تم پہ ہی آگے رکتا ہوں، کیا یہ سب کو ہوتا ہے؟
رنبیر کپور اور دیپیکا پڈوکون۔
تم سے ہی سب باتیں اب سے بن گئے ہو تم میری دعا۔
رنبیر کپور اور دیپیکا پاڈوکون آف اسکرین بھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے اور اس محبت کا کھلے عام اعلان بھی کرتے تھے۔ فلم بچنا اے حسینوں کی شوٹنگ کے دوران شروع ہونے والی لو سٹوری بس ایک ہی سال چل پائی، جس کے بعد لو برڈز کی راہیں الگ ہو گئیں۔ دونوں کے قریبی ذرائع نے اس بریک اپ کی وجہ رنبیر کی کیٹرینہ کیف سے بڑھتی ہوئی دوستی بتایا۔ بپاشا باسو اور جان ابراہم۔ بالی ووڈ کے ماچو مین جان ابراہم اور بنگالی بیوٹی بپاشا باسو کو بالی ووڈ کی سب سے ہٹ جوڑی کہا جاتا تھا۔ جان اور بپاشا 10 سال تک ساتھ رہے، لیکن یہ تعلق دائمی نہ بن سکا اور دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ بپاشا نے جان سے علیحدگی کی وجہ خود جان کی بے وفائی کو قرار دیا۔
ہر دم ہر پل بے چینی ہے۔
رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، جہاں آپ وسیم صدیقی کی اس رپورٹ کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ تحریک انصاف نے نیٹ رسد کے راستے کی ناکابندی کو ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف کی طرف سے نیٹو افواج کے لیے صوبے کے راستے سامان رسد کی احتجاجن بندش کے 3 ماہ بعد دھرنے ختم کرنے کے فیصلے کو سیاسی حلقے اور مبصرین خوشائن قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف کا نیٹو سپلائی روکنے کے لیے دھرنا دینے کا فیصلہ ان کے بقول ابتدا ہی سے متنازع تھا۔
جب وہ آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تھے، اب وہ جانے لگے تو آپ ان کو روک رہے ہیں، تو یہ لاجک سمجھ سے بالا تر ہے۔ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو الگ رکھا اور پارٹی کے حساب سے لوگوں کے ٹرک روکنے اور اس سے لڑائی جھگڑے لوگوں وغیرہ، یہ اس کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ اس کی اتنا نقصان ہوا ہے اس صوبے کو اور خود پاکستان کو کہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز نے الٹرنیٹ روٹس جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر دیے۔
تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ڈرون حملوں کے خلاف دھرنے کی تحریک غیر مؤثر ہو گئی تھی۔
ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے عمران خان کو ایک فیس سیونگ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے خود بند نہیں کیا بلکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کورٹ کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے جو ہے وہ بند کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے ابتدان میں تو امپیکٹ کریٹ کیا، لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کافی غیر مؤثر قسم کی تحریک ہو گئی تھی۔
دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا تحریک انصاف کے فیصلے کے بارے میں کہنا تھا،
امریکن یا ایشیف پر پریشر بھی نہیں تھا کیونکہ ایک راستہ کھلا ہوا تھا، تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ زیادہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا جو ختم ہو گیا، اور اس کے وہ بھی افیکٹو نہیں تھا، یہ زیادہ تر اس سے نقصان ہی ہو رہا تھا کیونکہ افغانستان سے جو نارمل ٹریڈ تھی وہ افیکٹ ہو رہی تھی، اس کے اوپر اثر پڑ رہا تھا۔
رواں ہفتے ایک مقامی تاجر کی درخواست کی سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی فرد یا سیاسی جماعت کو صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان جانے والے سامان کے ٹرکوں کو روکنے یا ان کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں، اور ایسا کرنا غیر قانونی ہے، جس کے بعد جمعرات کو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ایک اجلاس میں دھرنے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا دعویٰ ہے کہ شمالی وزیرستان میں کی جانے والی فضائی کاروائیاں کامیابی سے جاری ہیں، لیکن وہ امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں کی تردید کر رہا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائیوں کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ نیٹ ورک افغانستان میں طالبان کا قریبی اتحادی ہے اور افغان اور امریکی افواج کے خلاف حملے کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
پاکستان کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کاروائی میں 100 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق وسط ایشیائی ریاست ازبکستان سے ہے۔ کاروائی میں عسکریت پسندوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں حکومت نے عسکریت پسند نیٹ ورکوں کے ساتھ امن بات چیت کی کوشش کی ہے تاکہ پاکستان میں برسوں سے جاری تشدد کو روکا جا سکے، لیکن عام شہریوں اور فوجی اہداف پر کیے جانے والے مسلسل حملوں کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف کو مجبوراً امن بات چیت کو روکنا پڑا اور تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بحالی کو اشتعال انگیزیوں کی غیر مشروط بندش سے مشروط کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں اخبار نویسوں کو بتایا ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں سزا کے طور پر کی جانے والی فوجی کارروائی اندرونی سلامتی کی نئی پالیسی کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت طالبان کی جانب سے ملک میں کیے جانے والے کسی بھی حملے کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا،
The present government and the leadership of the Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif has come to power
وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت ایک بڑے واضح مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کو شدت پسندی، عدم رواداری اور تشدد کی کسی بھی قسم سے پاک کیا جائے۔ بطور قوم یہ ہماری بقا کے لیے ناگزیر ہے اور ہماری ترقی اور خوشحالی کے لیے اولین شرط ہے۔ نئی سیکیورٹی پالیسی پر ناقدین کو اعتراض ہے کہ اس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک جیسے عسکریت پسند گروپوں سے کیسے نمٹے گا۔ افغان طالبان کا اتحادی حقانی نیٹ ورک وزیرستان کے علاقے کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں امریکی قیادت میں برسر پیکار افواج پر حملوں میں ملوث ہے۔ امریکی میڈیا کی کچھ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ کسی بڑے حملے کی صورت میں بھی پاکستان حقانی نیٹ ورک کو فوج کے ساتھ مبینہ تعلقات کے باعث نشانہ بنانے سے گریز کرے گا۔ تاہم سرتاج عزیز اس کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں،
I don't think that story is correct. Generally, we will take action against anybody who's...
میرے خیال میں یہ خبر درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہم شدت پسندی یا دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث کسی کے بھی خلاف کاروائی کریں گے، سو اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان سفارتی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ رہی ہے۔ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی حقانی نیٹ ورک کو تحفظ فراہم کر رہی ہے تاکہ نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اپنے حریف بھارت کو افغانستان میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے سے باز رکھا جا سکے۔ حقانی نیٹ ورک کے ارکان نے ابھی تک اپنے آپ کو پاکستانی طالبان کی پرتشدد سرگرمیوں سے الگ رکھا ہے اور بنیادی طور پر ان کی توجہ افغان سرحد کے پار بغاوت پر مرکوز رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارتی فوج کے ہاتھوں سات مشتبہ اسلامی عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر وادی کشمیر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس کی رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے سری نگر سے۔
عام ہڑتال کے لیے اپیل آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے کی تھی، جنہوں نے گزشتہ پیر کو کپوارہ میں فوج کے ساتھ جھڑپ کے دوران سات مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے واقعے کو مشکوک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اور میرواز عمر فاروق نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فوج اور مقامی پولیس کا اصرار ہے کہ ساتوں عسکریت پسند پاکستانی شہری تھے اور ان کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا۔ ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ بعض مقامات پر ہڑتال کی اپیل کا جزوی اثر دیکھنے کو ملا۔ خود کپوارہ کے کئی علاقوں اور بارہ مولہ شہر میں حفاظتی دستوں نے سڑکوں پر کھاردار تار بچھا کر اور بکتر بدنما گاڑیاں کھڑی کر کے کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کیں۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا یا پھر پولیس حراست میں لے لیا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
پاکستان کے چکوال ضلع میں بھارت کے 150 سے زیادہ ہندو یاتریوں نے مہاشویرا اتری کی تقریبات میں شرکت کی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں ہندو برادری نے اپنا مذہبی تہوار شیوراتری منایا، جس میں شرکت کے لیے بھارت کے مختلف شہروں سے 158 ہندو یاتری بھی پاکستان آئے۔ ہندو عقیدے کے مطابق شیوراتری دیوتا شیو اور پاروتی کی شادی کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر 24 پہر کا برت رکھا جاتا ہے اور خصوصی پوجا کی جاتی ہے۔ پنجاب کے علاقے چکوال کے قریب کٹاس راج میں ہندو دیوتا شیو کا ایک مندر اور مقدس تالاب ہندو یاتریوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شیوراتری کے موقع پر یہاں بھارت سے آئے ہوئے یاتریوں کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی ہندو مت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ مذہبی تہوار کے موقع پر یہاں خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے، جبکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو مندر یا تالاب کے احاطے میں جانے اور ہندو یاتریوں سے گھلنے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لاہور سے آنے والے ڈاکٹر منور چند نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہاں یاتریوں کے لیے تسلی بخش انتظامات کیے گئے۔
یہاں پر مہمانوں کو ہر فیسلٹیز دی گئی ہے اور لنگر وغیرہ بھی ٹائم سے ہو رہا ہے، بڑا اچھا لنگر۔ رات شیوراتری کا پروگرام ہو گیا کل، سارا رات کو بھجن بھاؤ کافی دیر تک، رات تک 12-1 بجے تک ہوتے رہے۔
کٹاس راج میں موجود ہندوؤں کے مقدس تالاب کی اہمیت بتاتے ہوئے ڈاکٹر منور چند کا کہنا تھا،
بھولے ناتھ جی نے ہون کنڈ سے ماتا کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر لے کے آسمان کی طرف اڑے، ان کے آنسو یہاں پر امر کنڈ میں گرے تھے۔ آج بھی جو پانی ہے وہ نیم گرم ہے، جیسے آنسو نیم گرم ہوتے ہیں نا، اسی طرح آج بھی تالاب میں باہر سردی لگتی ہے، جب نہاتے ہیں تو وہاں سردی محسوس نہیں ہوتی۔
بھارت سے آنے والے یاتریوں نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان آ کر اپنے مقدس مقامات کی زیارت ان کی زندگیوں کا ایک انمول واقعہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں دوستانہ تعلقات فروغ پائیں اور لوگ آسانی سے اپنے اپنے مقدس مقامات پر آ جا سکیں۔ پاکستان میں اکثر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، لیکن مقامی ہندوؤں کے رہنما ڈاکٹر منور چند کے مطابق ان کی برادری کو پاکستان میں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انسانی حقوق کی عالمی صورتحال پر سالانہ رپورٹ کے بعد، جس میں بیجنگ پر شدید نکتہ چینی کی گئی تھی، اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں امریکہ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
جمعرات کو جاری ہونے والی امریکی رپورٹ میں چین کی متعدد پالیسیوں کی مذمت کی گئی تھی، جن میں حکومت پر نکتہ چینی کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ، نسلی اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ اور انٹرنیٹ پر سینسرشپ شامل ہیں۔ جمعے کے روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کن گینگ نے اپنے معمول کی نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکہ اس سلسلے میں بہترین پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چین میں انسانی حقوق کی صورتحال کو پرکھ سکے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چین کے عوام ہی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی اس صورتحال کو پرکھ سکیں جس کا چین کے لوگوں کو سامنا ہے۔ امریکہ ہمیشہ دوسرے ملکوں کی صورتحال کے بارے میں لافزنی اور تبصرے کرنا چاہتا ہے، لیکن خود اپنے مسائل کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ ایک روایتی دوہرا معیار ہے۔ یہ الفاظ تھے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کن گینگ کے۔ جمعے کو جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں چین نے امریکہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے انسانی حقوق سے متعلق اپنے مسائل کو بڑی ہوشیاری سے چھپایا اور نظر انداز کیا ہے۔ چین کی رپورٹ میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ امریکہ میں اندرون ملک بڑھتا ہوا مسلح تشدد اور گوانتانامو بے کیوبا کے امریکی فوجی مرکز میں غیر ملکی قیدیوں کی حراست کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چین دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے متعلق رپورٹس جاری نہیں کرتا، لیکن اب وہ 15 سال سے ہر امریکی رپورٹ کے ساتھ ایسا کر چکا ہے۔ امریکی رپورٹ میں طویل عرصے سے تنقید کا نشانہ بننے والی چین کی ایک بچہ فی خاندان کی پالیسی میں، جس میں پچھلے سال نرمی کر دی تھی، بہتری کا اور لیبر کیمپوں کے ذریعے لوگوں کی دوبارہ تعلیم کے اصولی طور پر خاتمے سے متعلق بیجنگ کے فیصلے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن چین سے متعلق 154 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اس کی منفی تصویر پیش کی گئی تھی، جس میں انسانی حقوق کے ان مسائل کو اجاگر کیا گیا تھا جو کئی برسوں سے دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات کو متاثر کرتی رہی ہے۔ چین طویل عرصے سے یہ کہتا رہا ہے کہ ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے اس سے انسانی حقوق کے ان معیاروں کا تقاضا نہ کیا جائے جو مغربی ملکوں میں رائج ہیں۔ وہ امریکہ اور دوسرے ملکوں کی جانب سے ایسی کسی بھی تجویز کو مسترد کرتا ہے کہ چین کو اس کا نفاذ کرنا چاہیے جسے وہ ایک مغربی طرز حکومت قرار دیتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
یوکرین کے وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین کے کرائمیا کے علاقے کے 2 مرکزی ہوائی اڈوں پر کنٹرول کر لیا ہے، اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے کوسٹ گارڈ کے اڈے کو روسی میرینز نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وزیر داخلہ آرسن اواکوف نے جمعے کے روز فیس بک پر ایک پیغام میں اس کارروائی کو فوجی چڑھائی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی مسلح فوج سیویسٹاپول کے بلبک ایئرپورٹ کی ناکہ بندی کر رہی ہے۔ نامعلوم مسلح افراد کرائمیا کے دارالحکومت سمفراپول کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گشت کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلزبت ایروٹ نے جو جمعے کے روز سمفراپول پہنچی تھیں، دیکھا کہ مسلح افراد ایئرپورٹ پر اپنے آپ کو کیموفلاج کیے خودکار ہتھیاروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ کھلا تھا اور پروازیں معمول کے مطابق آ رہی تھیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے یوکرین کے اسٹیٹ بارڈر گارڈ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرینی کوسٹ گارڈ اڈے کو 30 روسی میرینز نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی اخبارات کے اداری اور تراشے پیش کر رہے ہیں صلاح الدین احمد۔
صدر براک اوباما کے برسر اقتدار آنے پر انتہائی سرد بازاری کی شکار امریکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے 831 ارب ڈالر کی امداد کی جس پیکج پر عمل کیا گیا، اس پر کئی قدامت پسند حلقوں نے کڑی تنقید کی تھی، جسے نیو یارک ٹائمز نے ایک ادارے میں گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریپبلکن ارکان کانگریس نے اس پیکج کے بارے میں یہ تاثر پھیلایا کہ یہ ناکام ہوئی ہے، بلکہ ریپبلکن سپیکر جان بینر نے اس امدادی پیکج کو ایک ایسے بلند بانگ دعوے سے تعبیر کیا جس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس سے اختلاف کرتے ہوئے اخبار نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پیکج کی رقم زیادہ ہوتی اور اس کو مزید احتیاط سے تیار کیا گیا ہوتا تو اس کی مدد سے اس سے بھی کہیں زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اخبار کہتا ہے کہ اس پیکج کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ امریکہ دوسری بار کساد بازاری سے بچ گیا جو بالآخر ایک نئے اقتصادی بحران میں بدل سکتی تھی، اور پچھلے 4 سال کے دوران روزگار کے 16 لاکھ مواقع پیدا کیے گئے یا بچا لیے گئے۔ اس کی بدولت قوم کی اقتصادی پیداوار میں 2 سے 3% تک کا اضافہ ہوا ہے، اس نے غربت کو بھی پھیلنے سے روکا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں 2010 میں 53 لاکھ اضافی آبادی غربت میں دھکیلی جاتی۔ اس کے باوجود اخبار کہتا ہے کہ ریپبلکن مخالفین اس نظریے کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وفاق کے اخراجات میں اضافہ کیا جائے تو معیشت کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس استدلال کا کہ یہ پیکیج ناکام ہوئی ہے مقصد یہ تھا کہ معیشت کی جو بحالی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ اوباما کو نہ جائے، اور اس طرح کے نئے اقدامات میں روڑے اٹکانے کی ریپبلکن کوششوں کے لیے جواز پیدا کیا جائے۔ اخبار کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکی روزگار سے متعلق قانون اور دوسری ایسی ہی تجاویز کو پاس نہیں ہونے دیا گیا ہے جن کی بدولت ملک کی معیشت میں بہتری آتی۔ اخبار کہتا ہے کہ اس پروگرام کو نہ ماننے والوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ ایک بار کامیاب ہوا ہے تو دوبارہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنی دفاعی افواج میں تخفیف کرنے کا جو اعلان کیا ہے اس پر وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ محکمہ دفاع کے چیفس آف سٹاف نے اس کی توثیق کر دی ہے، البتہ کانگریس میں اس کی کچھ مخالفت متوقع ہے، لیکن حقیقت میں یہ 2011 کے بجٹ پر کنٹرول کرنے کے ایک ایکٹ کا حصہ ہے جس کی صدر براک اوباما حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے عراق اور افغانستان میں جنگ ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ اخبار کہتا ہے کہ ایک طرف امریکہ اپنی دفاعی افواج کی تعداد میں کمی کر رہا ہے تو دوسری طرف چین اور جاپان دونوں نے دفاعی اخراجات بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جس کی جزوی وجہ علاقائی تنازعات پر جاری عداوت ہے، اور ادھر روس نے بھی اقوام متحدہ کو مطلع کر دیا ہے کہ اس کا بھی فوج پر اخراجات بڑھانے کا ارادہ ہے تاکہ وہ آرکٹک میں اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ اخبار کہتا ہے کہ عراق اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد بجٹ میں کٹوتیوں کے بعد ان فوجیوں کو برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے، اور امریکی فوج کے چیف آف سٹاف نے کے اعلان کے مطابق امریکی فوج میں دوسری عالمی جنگ کے بعد وسیع ترین انتظامی تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور فوج کی نفری میں 80,000 کی تخفیف کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع چک ہیگل کے اعلان کے مطابق 2015 کے بجٹ کے مطابق فوج کی تعداد 4,40,000 رہ جائے گی۔ اس تخفیف میں ایئر فورس کے حملہ کرنے والے جیٹ طیاروں کی ایک پوری کھیپ ختم کی جا رہی ہے۔ پیو تحقیقی مرکز نے دنیا بھر میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے فسادات کے بارے میں ایک دستاویز تیار کی ہے جس کی تفصیلات کرسچن سائنس مانیٹر نے چھاپی ہے، اور جس کے مطابق یہ فسادات 2012 کو اپنے عروج کو پہنچے اور شمالی اور جنوبی امریکہ کو چھوڑ کر ان میں سب سے زیادہ اضافہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں ہوا۔ جہاں تک حکومت کی طرف سے مذہب پر عائد کی گئی پابندیوں کا تعلق ہے اس کا تناسب لگ بھگ سابقہ برسوں کے برابر ہی رہا۔ رپورٹ میں دنیا کے 25 سب سے زیادہ گنجان آباد ملکوں میں مصر، انڈونیشیا، روس، پاکستان اور برما کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جہاں مذہب کے معاملے میں سب سے زیادہ پابندیاں عائد ہیں اور جو حکومت اور معاشرے دونوں کی طرف سے عائد کردہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سابقہ برس کی طرح مذہب کی بنیاد پر فسادات کی شرح سب سے زیادہ رہی، جبکہ مصر میں مذہب کے معاملے میں لگنے والی سرکاری پابندیوں کی شرح سب سے بلند تھی۔ وائس آف امریکہ سے میں مصطفی الدین احمد، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان، اداریہ۔
ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا یعنی شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کے قائم کردہ انکوائری کمیشن یا سی او آئی نے شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر باقاعدگی سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق شمالی کوریا کی حکومت خود اپنے عوام کے خلاف قتل، تشدد، غلامی، جنسی تشدد، اجتماعی فاقہ کشی اور دیگر نفرت انگیز کارروائیوں میں ملوث ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت ریاست کا دبدبہ قائم کرنے اور آبادی کو خوفزدہ کرنے کے لیے جبری گمشدگیوں اور جیل خانوں میں طویل قید کو حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن نے اپنی 400 صفحات کی رپورٹ دنیا کے کئی ملکوں کے دارالحکومتوں میں خفیہ انٹرویوز اور عوامی سماعتوں میں 320 افراد کی گواہیاں مرتب کرنے کے بعد جاری کی ہے۔ رپورٹ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت ایک مختصر ٹولے کی حکمرانی یقینی بنانے پر ہی اکتفا نہیں کرتی، بلکہ اپنے شہریوں کی زندگی کے ہر پہلو پر غالب آنا اور انہیں اندر سے دہشت زدہ کرنا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کی تحقیقات کے دوران شمالی کوریا کی حکومت نے نہ تو انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی اور نہ ہی تحقیقات میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ میں سلامتی کونسل کو تجویز پیش کی گئی ہے کہ رپورٹ کے مندرجات کی روشنی میں بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ انکوائری کمیشن نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو ایک خط میں خبردار کیا ہے کہ انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ شمالی کوریا کے حوالے سے اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کی حتمی رپورٹ اور احتساب کے مطالبے کی زبردست حمایت کرتا ہے۔ انکوائری کمیشن اس رپورٹ کو 17 مارچ کو جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے بھی پیش کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میری ہارف نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر جاری باقاعدہ اور سنگین خلاف ورزیوں کا قابل یقین ثبوت پیش کرتی ہے۔ میری ہارف کے بقول شمالی کوریا میں جاری دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر عالمی برادری کی مشترکہ رائے کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکہ شمالی کوریا پر زور دیتا ہے کہ اپنے ملک کے عوام کے انسانی حقوق کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال میں ابتری کا سلسلہ روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ بنگلہ دیش میں جاری ہے، جس میں اب تک پاکستان سری لنکا کے خلاف 12 رن سے شکست جبکہ افغانستان کے خلاف 72 رن سے فتح سے ہمکنار ہوا۔ سری لنکا کے خلاف دفاعی چیمپئن پاکستان کی کارکردگی کچھ متاثر کن نہ رہی، جبکہ افغانستان جیسی نوآموز ٹیم کے خلاف جیت کے باوجود اس کی کارکردگی کو قابل ذکر قرار نہیں دیا جا رہا۔ کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا کہ ٹیم کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ ٹورنامنٹ میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔
ہر میچ امپورٹنٹ ہے، آپ کہیں بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آئی تھنک آپ فوکس ہو کے آئیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلیں۔ اب ذہن میں یہ نہیں رکھ سکتے کہ جی ہم افغانستان سے کھیل رہے ہیں تو آپ ریلیکس ہو کے آرام سے جیت جائیں گے، یا ون ڈے گیم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو آن دا ٹوز رہنا پڑے گا اور اپنا 100% دینا پڑے گا۔ تو کوشش آج بھی اچھی تھی میرے خیال میں، جس طرح کھیلے ہیں تو تھوڑا سا اور اسی طرح کھیلنے کی ضرورت ہے۔ بیٹسمینوں کو رسپانسبلٹی تھوڑی اور زیادہ نبھانی پڑے گی اور اینڈ تک گیم کو فنش کر کے جانا پڑے گا۔
ایشیا کپ میں بھارت نے اپنے پہلے میچ میں میزبان ٹیم بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ ایشیا کپ میں افغانستان کی ٹیم پہلی مرتبہ حصہ لے رہی ہے، جبکہ دیگر ٹیموں میں پاکستان، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آفیسر سبحان احمد کا کہنا ہے کہ آئی سی سی میں بگ تھری کے معاملے پر بورڈ اپنی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے.
اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی ہیں آئی سی سی فیوچر کمرشل رائٹس کے میٹر کے اوپر, اور ڈیسائیڈ یہ ہوا پروسیس کنٹینیو رہے گا تاکہ ہم اس پوزیشن پہ ارائیو کر سکیں کہ ہم ایک ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کرکٹ کے انٹرسٹ میں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر تو ڈسکس ہوئیں, لیکن اوبویسلی فار اوبویس ریزنس ہم ابھی میڈیا کے آگے نہیں ڈسکس کر سکتے. اور ایسی بھی بات نہیں کہ بالکل ہی پوزیشن ہماری ہے یا ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی پوزیشن ابھی نہیں ہے. ہم ریویو کر رہے ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں ابھی ہمارے پاس, اور ہر آپشن کو جب تک ہم ان ڈیٹیل ریویو نہیں کر لیتے اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم ایک ڈیسیجن لے سکیں.
کرکٹ کی عالمی تنظیم آئی سی سی کے انتظامی و مالی معاملات بھارت, آسٹریلیا اور انگلینڈ کو دے دیے گئے ہیں, جبکہ پاکستان نے اس رائے شماری میں حصہ نہیں لیا تھا. پاکستان کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر راشد لطیف کو کرکٹ ٹیم کے لیے نیا چیف سلیکٹر مقرر کیا گیا ہے. وہ 1 اپریل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. رواں ماہ بورڈ کے سرپرست اعلیٰ وزیر اعظم نواز شریف نے چیئرمین ذکا اشرف کو ان کے عہدے سے ہٹاتے ہوئے انتظامی کمیٹی بھی تحلیل کر دی تھی, جس کے بعد نئے مقرر ہونے والے چیف سلیکٹر عامر سہیل بھی اپنے عہدے پر برقرار نہ رہ سکے. راشد لطیف کا کہنا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ایسی مضبوط ٹیم بنائی جائے جو 2015 کے ورلڈ کپ کی چیمپئن بن سکے. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل ہفتے کو دبئی میں کھیلا جائے گا, جس میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. پاکستان کی انڈر 19 ٹیم انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچی, جبکہ جنوبی افریقہ کی آخری مقابلے میں رسائی آسٹریلیا کو ہرانے سے ممکن ہوئی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. انسان صدیوں سے خلائی دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا ہے. گزشتہ ایک دہائی میں یہ خواہش زیادہ زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے, اور مریخ پر انسانی آباد کاری کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے. مگر سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ ممکنہ طور پر خلائی تسخیر اور خلا میں آباد کاری انسان کے بس میں نہیں ہوگی, کیونکہ انسان کا خلا میں بہت دیر تک قیام ممکن نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدان خلابازوں کو چاند اور مریخ پر مشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں, مگر وہ خلا میں ان خلابازوں کی صحت سے متعلق مسائل کے حوالے سے فکر مند ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سیارے پر رہتے ہیں جہاں پانی 70% ہے. ہمارے جسم بھی تقریباً اتنے ہی پانی سے بنائے گئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ کشش ثقل صفر رہ جانے پر پانی جسم میں اوپر کی طرف آتا ہے, جس سے انسانی کھوپڑی پر دباؤ بڑھتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب 5 سال پہلے سائنسدان, جن میں خلاباز بھی شامل تھے, جب عالمی خلائی اسٹیشن پر زیادہ دیر گزار کر آئے تو انہیں اپنی نظر کمزور محسوس ہوئی. اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان خلابازوں کی آنکھوں کے ڈیلوں کو نقصان پہنچا تھا, جبکہ تحقیق میں یہ بھی پتا چلا کہ خلا میں زیادہ وقت رہنے سے دائیں آنکھ کو بائیں آنکھ کی نسبت زیادہ نقصان پہنچا, اور خواتین سے زیادہ مردوں کی آنکھیں زیادہ متاثر ہوئیں. اس سے قبل ماضی میں خلا میں زیادہ وقت گزارنے سے انسانی جسم میں موجود ہڈیوں کو نقصان پہنچنے کے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں. مگر خلا میں جانے والوں کو کئی اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس میں کھانے پینے اور سونے سے متعلق شکایات شامل ہیں. مگر اس سب سے بھی بڑا مسئلہ تابکاری سے نمٹنے کا ہے. جب ہم زمین پر موجود ہوتے ہیں تو ہم زمین کے ماحول اور زمین کی مقناطیسی کشش کے باعث محفوظ رہتے ہیں, جو کہ خلا میں موجود نہیں ہے. خلا میں موجود ہونے کا ایک اور مسئلہ زمین سے ابلاغ کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر مریخ سے زمین پر بھیجے جانے والا پیغام کئی منٹ بعد زمین پر پہنچتا ہے, اور زمین سے مریخ تک پیغام پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے. صحت کے مسائل کے علاوہ خلا میں موجود خلابازوں کے لیے نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ مسائل اس وقت شدید نوعیت اختیار کر سکتے ہیں جب خلاباز ٹیم کی شکل میں کسی مشن پر جاتے ہیں. امریکی خلائی ادارہ ناسا اس صدی کے تیسرے عشرے تک انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس مشن میں تقریباً 2.5 سال لگیں گے, جو کہ خلا میں اب تک رہنے والے زیادہ سے زیادہ عرصے کا 6 گنا زیادہ ہے. سن 2015 میں امریکی خلاباز اور روسی خلا نورد خلائی اسٹیشن پر 1 سال کی مدت گزاریں گے.
روسی خلاباز ویلری پولیاکوو اس سے قبل سن 1994 میں خلا میں ایک سال سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر، اور اب سے کچھ دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز، جسے پیش کریں گے اسد حسن، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔